حي على الفلاح حي على الفلاح فقامت الصلاة فقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد لله ولك الشكر الله لا الله الا حسين اللهم اللهم ربنا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اكف لنا ولوالدنا اللهم لا سهل وانت تجعل الحزن سلاحا اللهم انا نعوذ بك من الحزن والعجز والجبن والبخل وزرع الدين ونعوذ بك من البحر صلى الله عليه وسلم ورحمته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جس وقت انہوں نے یوں کہا کہ اے اللہ، اگر یہ مذہب یعنی اسلام سچ ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائیے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر آ جائے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں، کس وقت؟ جب کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے بھی نہیں ہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یعنی عذاب دینے کے متعلق جو ہے کہ کیا ہو گیا ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور مسجد حرام کے وہ متولی نہیں ہیں. اور بے شک مسجد حرام کے متولی جو ہیں وہ صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف کیا تھی؟ اس طرح تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. بس ان سے یوں کہا جائے گا قیامت کے دن بھی کہ عذاب کو چکھو بس سبب اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں. بس یہ اس کو خرچ کرتے رہیں گے، پھر ان کے اوپر یہ مال حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا اور پھر یہ لوگ مغلوب ہو کر رہیں گے. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کے اندر جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے یعنی مومن کو کافر سے الگ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو جو ہے ان کے باس کو باس کے اوپر کریں گے یعنی جمع کریں گے، تہ بتہ کریں گے، پھر اس کے بعد ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے اوپر خاص طور سے مومنین کر اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات ہوئے تھے ان احسانات کا تذکرہ تھا، خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ کفار جو ہے میں آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ان کو کس طرح نعوذ باللہ ختم کر دیں. چنانچہ اس سلسلے میں تو پہلے اس سے بیان کر چکا ہوں کہ تینوں رائے تھی، کچھ کہتے تھے کہ قید کر دو، کچھ کہتے تھے ان کو مکہ مرمہ سے باہر کر دو، لیکن اخیر میں اس رائے پر طے کیا کہ نہیں، ان کو شہید ہی کر دو نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ اپنی تدبیر کرتے تھے, میں نے اپنی تدبیر کی, چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کافروں کے نرگے سے نکال کر جو ہے صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا یوں کہنا چاہیے آپ پر جان اثار, آپ کے صحابہ جو ہے پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے اور وہاں جو ہے اسلام اور ایمان کی بہاریں چل رہی تھی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے. اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری ان کی خرابیاں تھیں, اس میں سے خرابی یہ بھی تھی کہ ان کے سامنے جب کلام پاک کی آیتوں کو تلاوت کی جاتی تھی تو ڈینگ مارنے کے اوپر ڈینگ کے طور پر ایسے کہتے تھے ہم جائیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر دیں. خاص کر کے نظر ابن حارث جو ہے ایک کافر تھا, وہ بڑا تاجر تھا, وہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جایا کرتا تھا, وہاں سے وہ جو ہے حکایتوں کی کتاب بھی لے کر آیا تھا, اسفندریار اور اسی طرح کلیلہ اور دمنہ کتاب کا نام تھا, ان سے قصے سناتا تھا اور یوں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد بھی تم کو پہلے قوم کے قصے سناتے ہیں, میں بھی تم کو قصے سناتا ہوں, اس میں کیا فرق ہے نعوذ باللہ. حالانکہ وہ تو بالکل بہکی ہوئی باتیں اس میں ہوا کرتی تھی, اور کلام پاک جو ہے وہ تو بالکل حق اور برحق ہے اور ایسا سچ ہے کہ کلام پاک, اور کلام پاک نے خود اعلان کر دیا کہ اگر جو ہے تم یہ مانتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو ایسی صورت میں ایسی سا کلام پیش کر دو, تو کہاں پیش تو نہیں کر سکے, تو حقیقت یہی ہے. بلکہ مزید بات تو یہ تھی کہ اوپر سے یوں بھی ڈنگ مارنے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اور اسلامی دشمنی کے اندر یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر جو ہے پتھر کی بارش برسا جیسے پہلے قوم پر برسی تھی, یوں یا اس سے بھی کوئی زیادہ دردناک عذاب. دردناک عذاب کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہے, زمین پھٹ جائے, زلزلہ آئے اور اس میں ہم ختم کر دیا جائے, یا آگ لگ جائے اور ہم ختم کیے, کوئی بھی, تو عذاب علیم کے اندر ہر قسم کے عذاب ہے, اس نے یہ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی بدعا کے اوپر جو ہے ان کو ضرور عذاب دینا چاہیے, اور عذاب دیں ان کے اوپر عذاب آنے کی جو ہے کوئی بات معنی نہیں ہے, بلکہ وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو ابھی ہی پکڑ لیا جائے. لیکن دو باتیں خاص طور سے ایسی ہے جو ان کو عذاب سے روکے ہوئے ہیں, وہ دو باتیں کیا ہے, ایک تو یہ کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں آپ ان کے اندر موجود ہیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں تعظیم میں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب ان کی اس سے پہلے بھی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے انبیاء آئے جب انہوں نے تکذیب کی اور حد درجے یعنی سمجھانے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے کفر پر اور جو ہے اپنے شرک کے اوپر اتنا ہی نہیں بلکہ تکذیب پر اور دوسرے لوگوں کو روکنے پر مصر رہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا. لیکن عذاب اس وقت آیا جب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس زمانے کے جو بھی نبی تھے اور ان کو جن کے جو متبعین تھے ان کو ایک طرف کر دیا, پھر اس کے بعد عذاب آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب عام عذاب نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے جو ہے سب ہی کو ختم کر دیا جائے, یعنی اس میں نعوذ باللہ نبی کو بھی اور مؤمنین کو بھی ایسا نہیں, بلکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیشہ چونکہ وہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, اسی لیے اللہ ان کے اکرام میں جو ہے ان کو اور ان کے ساتھ پوری قوم جو مؤمنین ہیں جو متبعین ہیں ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو بھی عذاب اتارنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. چنانچہ فرعون کا واقعہ کو دیکھ لیجیے, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا ستایا اور آپ کی قوم کو کتنا ستایا, لیکن اس کے باوجود اخیر میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کر دیے, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی سمندر سے جب پار ہو چکے اور فرعون کا پورا لشکر اس کے اندر آ چکا, پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اب اس کو غرق کر دو, چنانچہ سب کو غرق کر دیا. تو اسی طرح حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ ایک ایسی تھی جو کافرہ تھی, باقی جو ہے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اے لوط علیہ الصلاۃ والسلام آپ اپنی قوم کو جو لے کر جو ہے رات و رات نکل جائیے, چنانچہ جو نکل گئے اس کے بعد ان کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا, جبریل امین نے جو ہے زمین کے اس حصے کو جس کو آج بھی کہتے ہیں صدوم کا علاقہ تھا اس پورے کو اٹھا کر جو ہے الٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو آتا ہے لیکن عذاب اس وقت آتا ہے, تو ایک بات تو یہ کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں موجود ہیں, تو جب آپ موجود ہیں تو پھر اس کے بعد عذاب آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن چونکہ مکہ مکرمہ تھی پھر آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ, تو اب مکہ مکرمہ میں تو نہیں ہے لہذا وہاں عذاب آنا چاہیے تھا, یوں پھر کیوں نہیں آیا؟ تو اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے یہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتے کہ وہاں استغفار کرنے والے لوگ بھی ہوں. تو دونوں باتیں ہیں، ایک تو خود کفار بھی طواف جب کرتے تھے تو کیسا بھی طواف کرتے تھے، ان کے طواف کا حال بھی آگے آ رہا ہے، طواف کرتے تھے لیکن اس میں بھی اتنا بولا کرتے تھے غفرانک غفرانک. ایک دوسری بات کیا تھی، دوسری بات یہ بھی تھی کہ خود وہاں مکہ مکرمہ کے اندر کچھ مسلمان ایسے رہ گئے تھے جو بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، جن کا تذکرہ بھی کلام پاک میں ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. یہ کچھ کمزور ایسے لوگ تھے جو وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، کفار چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا تھا، تو وہ بیچارے مومن تھے، وہ بھی تو استغفار کرتے تھے. ان مومنین کی استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے یہ مومنین بھی ہلاک کر دیے جائیں. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ جب کافر اگر غفرانہ کا کہتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ اتنا اثر رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں. تو کوئی مومن ہو چاہے وہ کتنا بھی عاصی اور گنہ کار کیوں نہ ہو، وہ استغفر اللہ اگر بولے گا تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کریں گے، اس کی پکڑنی ہوگی. ہاں یہ بات دوسری ہے کہ سچی دل سے اس نے توبہ نہ کی ہوگی تو پھر آخرت میں اس کے گناہ باقی ہوں گے تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، لیکن دنیا کے اندر جو ہے حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ مثلاً گناہ زمین خود کہتی ہے یا اللہ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں پھٹ لوں اور اس کو اپنے اندر نگل لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بڑے حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں، اس لیے اللہ ایسا فرماتے ہیں. اسی طرح سود جو ہے، سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، تو جو سودی ہے اس کا حال بھی یہی ہے کہ زمین خود چاہتی ہے اس کو کہ اس کو اپنے اندر نگل لے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اندر فوراً گرفتاری نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. چھوٹے گناہ اس لیے کہتا ہوں کہ چھوٹے گناہ تو نیکیوں سے خود ہی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ سے کون بچ سکتا ہے، ہم بچ ہی نہیں سکتے. ہم تو ایسی جگہ پر جو گناہ کی نہیں عبادت کی جگہ ہے، مسجد سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہوگی، تو مسجد کے اندر ہم آتے ہیں پھر بھی ہمیں معلوم ہے، ہم خود کو معلوم ہے، ہم خود اپنے گریبان میں دیکھیں کہ یہاں بھی جو ہے ہمارے خیالات کیسے ہوتے ہیں، ہماری زبان سے کیا کچھ نکل جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرتے رہیں گے وہاں تک میں عذاب نہیں دوں گا. ایک ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ابھی بھی ایک چیز میں چھوڑ کے جاتا ہوں، وہ کیا استغفار ہے، کہ جب تک میری امت استغفار کرتے رہے گی تو ایسی صورت میں ان کے اوپر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس کو یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں، ایسا اس کو کہتے ہیں استثار کہ سب ہی ختم کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. ہاں البتہ حدیث پاک میں خود ہی موجود ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہ کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصف یعنی زمین کا پھٹنا، دھسنا، زلزلے کا آنا، اسی طرح صورتوں کا بگڑ جانا، یہ باتیں تو ہوں گی لیکن یہ اکے دکے ہوگی، انفرادی طور پر ہوگی، اجتماعی طور پر نہیں ہوگی. یہ اجتماعی طور پر سارے کے سارے مسلمان ختم کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. آگے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ان کی گرفت اسی وقت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جرائم تو دیکھو، ان کے گناہ تو کیا ہے. ممالہم اللہ یعذبہم اللہ، کیا ہو گیا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، عذاب تو دینا ہی چاہیے. وہم یصدون علی المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام تو اسی لیے اللہ کا گھر بنایا گیا کہ اس میں عبادت کی جائے، لیکن یہ مشرکین مکہ خاص طور سے قریش جو ہے وہ مومنین کو روکتے تھے، مومنین کو اندر جانے نہیں دیا کرتے تھے. چنانچہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن ہجری 6 کے اندر بھی جو ہے مسلمان لوگ صرف عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، انہوں نے بتایا بھی کہ ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو اندر داخل نہیں ہونے. اتنا ہی نہیں، مومنین کو مسجد کے اندر جانے بھی نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، آپ جب سجدے میں گئے تو یہ بڑے بڑے سردار وہاں خطبہ شیبہ اس طرح کے جتنے بھی تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کون ہم میں سے کون ایسا ہے جو جائے اور فلاں جگہ جو ہے وہ اونٹنی کا ذبح کی ہوئی ہے تو اس کی اوجھ ہے، وہ اوجھ لا کر ان کے نعوذ باللہ ان کے سر پر ڈال دے. کتنی بری بات تھی. تو اس میں عتبہ ابن معید کر کے ایک تھا کمبخت, وہ بدبخت وہاں گیا اور جانے کے بعد جو ہے وہ اوج لا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے سر مبارک اوپر ڈال دی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ بہت سنگل طبیعت کے تھے, پتلے دبلے تھے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو میں وہیں تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدد کروں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں بہت ضعیف بہت کمزور ہوں, میں دل سے اندر جل رہا تھا بن رہا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. اتنے میں حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا, وہ تشریف لائیں, وہ چونکہ کم عمر بچی تھی تو انا آئی اور آنے کے بعد اس کو ہٹایا. جب جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر سر اپنا سر مبارک اٹھایا, لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان کے نام لے کر ان کے لیے بدعا کی, اے اللہ اس کو بھی پکڑ, اس کو بھی پکڑ, اس کو بھی پکڑ. سنان جی یہ سب کے سب جو ہے ننگے بدن مارے گئے اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ مسجد حرام سے تو یہ روکتے تھے, تو کتنا برا کام کرتے تھے. اور یہ قریش یوں کہا کرتے تھے, ہم تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے, اس لیے بیت اللہ جو ہے اس کے متولی ہم ہی ہیں. اور متولی ہونا بڑا, بیت اللہ کا جو متولی ہوتا تھا اس زمانے بھی اس کی بڑی عزت اور بڑی شان ہوا کرتی تھی. تو وہ سمجھتے تھے ہم جس کو چاہیں اس کو آنے دیں, ہم جس کو چاہیں اس کو روک لیں. چنانچہ خانہ کعبہ کے اندر دروازے بھی اوپر بھی بنایا تھا اور دو دروازے تھے لیکن اس ایک کو تو بند ہی کر دیا تھا انہوں نے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ان کی تو فوراً پکڑ ہونی چاہیے, لیکن چونکہ یہ دو باتیں اوپر تھیں اس لیے ہم ان کی پکڑ نہیں کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, بے شک اس کے اولیاء, اس کے یہ ہو ضمیر کے مرجع میں مفسرین نے دونوں کو لکھے ہیں, بیت اللہ کے متولی, بیت اللہ کے والی جو ہیں وہ تو متقی ہوتے ہیں پرہیزگار ہوتے ہیں. جو کفر و شرک کریں وہ کہاں متقی پرہیزگار, تو کم سے کم کفر و شرک سے تو بچنے والے ہونے چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کی ولایت, مسجد کی متولی پن جو ہے وہ اصل میں اسی آدمی کو اختیار کرنا چاہیے جو کم سے کم پانچ وقت کا نمازی ہو, بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتا ہو. جو اگر ایسا بھی نہ ہو تو اس کو مسجد کا متولی بنانا بھی نہیں چاہیے, اس کو بننا بھی نہیں چاہیے, بلکہ توبہ کر کے پہلے اپنی اصلاح کرے پھر اس کے بعد مسجد کا متولی بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاءہ الا المتقین. بعض علماء نے کہا کہ ہو ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے, اللہ کے دوست صرف متقی ہوتے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہی ہے کہ خدا کے دوست کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے جو خدا سے تعلق رکھتے ہوں, جو خدا کی فرما برداری کرتے ہوں, جو خدا کے نافرمان ہو, خدا کے حکام کی جو ہے دھجیاں اڑاتے ہوں. ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے دشمن ہوں گے؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو, سگا بیٹا جو ہے وہ جب بات ہی نہیں مانتا ہے وہ بھی گھر سے نکال دیتا ہے کہ جا میرے گھر سے, اب جب تک چھوٹا تھا پرورش کرتے ہیں. تو جب دنیا کا دستور بھی یہی ہے تو جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کے دوست سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو حقیقت میں متقی پرہیزگار ہیں, جس درجے کا تقویٰ ہوگا اسی درجے اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب ہوگا, اللہ کے وہ قریب ہوگا. تو آدمی اللہ کے قریب بننا چاہے, ولی بننا چاہے, تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے, طاعات اور نیکیاں کرے, فرائض کو پورا کرے, یہی متقی اور پرہیزگار ہے. اور عام طور پر جو ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ متقی پرہیزگار وہی آدمی بن سکتا ہے جو ہاتھ میں تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھا ہی رہے اور بوڑھا ہو جائے, جبا پہن کے بیٹھ جائے تو متقی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل متقی تو تقویٰ جوانی میں ہے. جوانی میں آدمی گناہوں سے پرہیز کرے یوں, اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے یوں, فرائض کو پوری طور پر ادا کرے, جو بھی فرائض ہو, نماز کے فرائض ہیں, زکوٰۃ کے ہیں اور جتنے بھی ہیں ان کو پوری طور پر ادا کرے, تو یہ سب سے بڑا متقی ہے. اسی لیے تو کلام حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ان سات لوگوں کو جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک کون سا ہے؟ وہی نوجوان, یہ جس کی جوانی ہی کے اندر جو ہے عبادت کے ساتھ ہی وہ نیک, عبادت ہی کے ساتھ اس کی جوانی جو ہے بڑھ رہی ہو. تو بہرحال جوان کے لیے تو بڑی فضیلت ہے, اور وہی متقی پرہیزگار ہے. اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی متقی جب بنے جب اخیر میں بڈھا ہو جائے اور جو ہے کمزور ہو جائے, کسی کام کا نہ رہے, تو نہیں. وہ تو مشہور کہاوت ہے یہ کہ سو چوہے کھا کر بلی ہو حج کو چلی, تو آخر میں جب کچھ نہیں ہوتا تو آدمی تو بات اللہ کرتا ہی ہے, گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, مسجد میں آ کے پڑا رہتا ہے. تو وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون, بے شک اس کے ولی, اس کے متولی جو ہے وہ تو پرہیزگار لوگ ہی ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد حرام کا اکرام اور احترام یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی نماز بھی تو دیکھو, یہ نماز کی مقیم کیا پڑھتے تھے؟ وما کانا صلاتهم عند البیت الا مكاء وتصدیا. کفار جو ہے مسجد کے جب بیت اللہ کے قریب جاتے تھے تو کچھ بھی نہیں, تالیاں بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, اور جو ہے طواف بھی کرتے تھے نعوذ باللہ تو کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے. یہ تو ان کا طواف ہوتا تھا, تو یہ بیت اللہ کا اکرام کرتے تھے یا اس کی توہین کرتے تھے. تو حقیقت یہی ہے کہ ان کی نماز بھی تو ایسی تھی. تو ان کو قیامت کے دن اس کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, کہ تم دنیا کے اندر کفر کرتے تھے, شرک کرتے تھے, ہمارے نبی کی بات کو جھٹلاتے تھے, لاؤ آج اس کا عذاب چکھو. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, اوپر جو ہے ان کی نماز کا بیان تھا کہ نماز ان کی ایسی ہوتی تھی, اب ان کی مالی ان کے مالی عبادت جو اس کا تذکرہ کرتے ہیں. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو, اس مال کو صحیح مصرف میں اگر خرچ کرے تو یہ کمال کی بات ہے, لیکن اگر صحیح مصرف میں نہ خرچ کرے تو, یعنی خاص طور سے دین کی اشاعت کے اندر, دین کے پھیلانے میں کے اندر, اس کی جو بھی شکل ہو وہاں استعمال کرے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر نعوذ باللہ وہ دین کے روکنے پر خرچ کرے تو, جیسے کہ خود ان مشرکین نے جو ہے یہ پہلے بھی جنگ بدر سے پہلے جو ہے, جب جنگ بدر تو واقع ہو گئی تھی لیکن اس سے پہلے اصل میں ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کر جو گیا تھا, وہ قافلہ ملک شام اسی لیے تو لے گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے کوئی خاندان باقی نہیں تھا جن سے اس نے پیسے وصولنے کے ہو شہر کے طور پر, اور کہتے ہیں اس نے جو نفع ہوا تھا وہ 50,000 دینار کے برابر تو صرف نفع تھا, اس کا اتنا نفع تھا, اور وہ نفع اسی لیے کمایا تھا کہ اب اس کے ذریعے جو ہے ہم ان کا مومنین کا مقابلہ کریں گے اور مومنین کو نعوذ باللہ ختم کریں گے. تو ایک بات تو یہ بھی تھی. پھر اسی طرح جو ہے جب بدر کے میدان میں یہ لوگ ہار گئے تو اس کے بعد جو بچے کوچے تھے وہ پھر مکہ مکرمہ کے اندر گھوم کر ان کی تیاری کرتے تھے, اور ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم ہمیں ہماری مدد کرو, مالی مدد کرو گے تو ایسی صورت میں ہم دوبارہ جو ہے جو تمہارے سردار 70 سردار کو جو قتل کر دیا گیا تھا ہم اس کا بدلہ لیں گے. چنانچہ وہ اس طرح پھر دوبارہ ان کو تیاری کرنے کے لیے پیسے دے رہے تھے, اور یہ تیاری انہوں نے گویا جنگ احد کے لیے تیاری کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کو الذین ينفقون اموالهم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ان کو روکیں. اب آگے اللہ خبر دے رہے ہیں, کیا خبر دے رہے ہیں؟ فسینفقونها, یہ خرچ کرتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی گویا پیشین گوئی ہے کہ اب یہ احسانی کے دب گئے ہیں تو خرچ نہیں کریں گے, نہیں اسلام کے خلاف خرچ کریں گے بھی. ثم تكون علیہم حسرۃ, لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے کوئی مفید ثابت نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے افسوس کا ذریعہ ہوگا. تو کس طرح کا ہو؟ ثم یغلبون, پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے. چنانچہ جو ہے احد کے موقع پر بظاہر تو ایسا ہوا, شروع میں مسلمانوں کو شکستیں ہوئی لیکن اخیر میں مسلمانوں ہی کو فتح ہوئی تھی, اور اس وقت پھر بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو پہلے بھی مال خرچ کیا تھا وہ بھی ضائع ہوا, اور اس کے بعد بدر کے بعد بھی دنیا بھر کا ہم نے خرچ کیا وہ بھی خرچ ہوا. تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں, اور ویسے قیامت تک کے لیے بھی یہی ہے کہ کفار جو ہے اسلام کی روکنے میں, اسلام کی مٹانے میں, اسلام کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے جو ہے ہمیشہ خرچ کرتے رہیں, لیکن ان کا یہ خرچ کرنا جو ہے ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا, اور ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام بالکل دنیا سے مٹ جائے. جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہاں تک یہ اسلام باقی رہے گا, اور اس کی علامتیں بتائی گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر جو ہے اسلامی اسلام ہوگا, اس کے بعد جب کفر کی شروع ہوگا وہ کفر ایسا ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے دنیا کا عین آ جائے گا, دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت قائم ہوگی, لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام بالکل ختم ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, پھر هُمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ, جیسے کلام پاک میں بات دیکھیں هُمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ, لیکن یہاں اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ, وہ لوگ جو لوگ ابھی کافر ہیں وہ ابھی خرچ کرتے ہیں. اس سے یہ بھی کہ ابھی تو وہ خرچ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف میں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں کہ جن کو اللہ توفیق دے تو بعد میں وہ خرچ بھی نہیں کریں گے اور مسلمان بھی ہو جائیں گے. چنانچہ ابو سفیان جو ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے تو بڑا ان کا سردار بنا ہوا تھا اور معلوم نہیں کیا کچھ کر رہا تھا, لیکن اسی ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں توفیق دی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے الذین ان الذین کفروا ينفقون ضمیر سے تعبیر نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر کو استعمال کیا اور یہ بتایا کہ ابھی تو یہ کافر ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے کافر اسی طرح رہیں, کفر ہی پر ان کی موت آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی نیک کام کریں گے. چنانچہ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا تو اب جو کافی جو کفر کی حالت میں مرے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اللہ نے اس کو بتا دیا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, جو کفر کے اندر مرے ہیں ان کا تو جہنم کے اندر ہی ان کو سب کو جمع کیا جائے گا. لیکن اگر اتفاق سے کفر پر موت نہیں آئی بلکہ کفر سے پہلے پہلے جو ہے توبہ کر لی اور ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو پھر وہ تو پاک ہو جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ گندے خبیث یعنی گندے کو من الطیب پاکیزہ کو یا ناپاک کو پاک سے, اس سے مراد مؤمنین ہیں اور خبیث سے مراد کافر ہے, طیب سے مراد جو ہے مؤمن ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤمنین کو اور کفار کو الگ الگ کر دیں گے. مؤمنین کو تو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا اور کفار کو جو ہے ایک جگہ سب کو جمع کیا جائے گا, اور جب بہت بہت سارے جمع ہو جائیں گے تو اس میں ان کے سردار بھی یعنی ان کے یوں کہنا چاہیے کہ بڑے بھی اور چھوٹے بھی ایک ساتھ ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑے ہوں گے, جس طرح مال کو جمع کیا جاتا ہے کہیں پھینکنے کے لیے اور جب ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو پھینک دیا جاتا ہے, ان سب کو اسی طرح جمع کیا جائے گا اور جمع کرنے کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو یعنی کا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیث کو ان کے باس کو باس کے اوپر جمع کر دے, اور فیجعلہ فی جہنم, پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اولئک ہم الخاسرون, یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اس خسران سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا نیک اور مطیع اور فرما بردار بندہ بنا کر رکھے اور حسن خاتمے کو ہمارے لیے مقدر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب بلا استحقاق کے جنت الفردوس میں ہم سب کا داخلہ مقدر فرمائے. ایک مدد الشریف, سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک.